وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في موضع آخر إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے خاص طور پر تین مخلوق پیدا کی، ایک کو نوری کہتے ہیں، ایک کو ناری کہتے ہیں اور ایک کو خاکی کہتے ہیں۔ نوری مخلوق سے مراد فرشتہ، ناری مخلوق سے مراد شیطان، خاکی مخلوق سے مراد انسان۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے اس روئے زمین اس دنیا میں فرشتے بھی تھے اور جناتوں کی بڑی تعداد تھی۔ فرشتے ہر پل، ہر دم، ہر لمحہ اپنے اللہ کی عبادت میں لگے رہے، کوئی لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے خالی نہیں رہا۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا، تو جب کائنات اور دنیا کے بنانے کا مقصد کائنات اور دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو اللہ کی عبادت تو فرشتے کیا ہی کرتے تھے، جنات بھی اللہ کی عبادت میں لگے تھے، تو پھر انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ انسان کو پیدا کیا جائے اور اس کا مقصد بھی اللہ کی عبادت بتلایا جائے؟ یہ بات قابل غور ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت دوسری مخلوق نے بہت کی، پھر بھی اللہ نے انسان کو پیدا کرتے ہوئے اس کا مقصد اپنی عبادت کو بتلایا، اس کی وجہ، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس بات کو ذرا غور سے سنیے۔ کل اشارہ آیا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کے ذاتی نام اور اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، وہ تمام تر صفاتی نام اور ذاتی نام اس کے اپنے انوارات ہیں، اس کا ایک نور ہے، اس کی ایک تجلی ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میری جو تجلی ہے، میرا جو نور ہے، وہ نور، میری تجلی، میری کسی مخلوق پر اس کا اثر ظاہر ہو، اس کا عکس آ جائے، میرے نور، میری تجلی کا اثر، اس کا عکس، کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ اس کا سایہ، اس کا چھاؤں، اس کا عکس اس پر آ جائے، میرے نور، میری تجلی اس پر جھلکنے لگے۔ تو فرشتے اور جنات ہو یا شیطان، اس میں اللہ کے نور اور تجلی کے جھلکنے اور اللہ کی نورانیت اور اللہ کی تجلیات کے ظاہر ہونے کی کوئی علامت، کوئی صفت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کا نور اگر جھلک سکتا تھا، اللہ کی تجلی اگر ظاہر ہو سکتی تھی، تو وہ انسان میں ہی ظاہر ہو سکتی تھی۔ کسی فرشتہ، کسی جنات یا کسی شیطان میں اللہ کی تجلی کے ظاہر ہونا یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح سورج سے شعائیں، سورج سے کرنیں اور سورج سے روشنی نکلتی ہے، تو سورج کی کرنیں اور سورج کی شعائیں جب نکلتی ہیں، تو اگر سورج کے سامنے آپ ایک ایسے کانچ، ایک ایسے شیشے، ایک ایسے آئینے کو رکھ دیں جس کا دونوں طرف اوپر نیچے دونوں حصہ بالکل صاف شفاف ہو، نیچے کی طرف کوئی کلر لگا ہوا نہ ہو، کوئی رنگ لگا ہوا نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ سورج کی کرنیں اور سورج کی شعائیں اس کانچ، اس شیشے، اس آئینے سے پار ہو جائیں گی، اس میں آپ کو سورج کی کرنیں اور شعائیں نظر نہیں آئیں گی۔ فرشتوں کی مثال اس کانچ کی طرح ہے جس کے دونوں طرف کوئی رنگ لگا ہوا نہ ہو، اور شیطان کی مثال اس کانچ کی ہے جس کے دونوں طرف کالے دھبے لگے ہوئے ہوں، کالے رنگ لگے ہوئے ہوں، اس طرح کالے رنگ کہ سورج کی شعاع، سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی اس میں ذرہ برابر نظر نہیں آ سکتی۔ شیطان کی مثال اسی آئینے اور کانچ کی طرح ہے۔ تو فرشتہ اس میں بھی اللہ کی تجلیات نظر نہیں آ سکتی، شیطان اس میں بھی اللہ کی تجلیات، اس کے انوارات نظر نہیں آ سکتے۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ انسان میں اللہ نے خیر بھی رکھا، انسان میں اللہ نے شر بھی رکھا۔ انسان میں اللہ نے نیکیوں کا جذبہ، نیکیوں کا شوق بھی رکھا، اور اسی انسان میں اللہ نے گناہ کی طرف جانے کی قدرت بھی رکھ دی۔ تو انسان خیر اور شر کا مجموعہ بنا۔ اس انسان کی مثال اس آئینے کی طرح، اس کانچ، اس شیشے کی طرح، جس کا ایک طرف تو بالکل صاف شفاف ہو اور دوسری طرف رنگ سے رنگین ہو، ایسے کانچ کو اگر آپ سورج کے سامنے رکھیں گے تو سورج کی ٹکیاں اس میں نظر آئے گی، سورج کی کرنیں، اس کی شعائیں اس میں نظر آئیں گی، اس لیے کہ نچلے جانب سے وہ بند ہے، اس میں رنگ لگا ہے۔ تو گویا سورج کی شعاؤں اور کرنوں کو دیکھنا ہو، اس کے چھاؤں کو اگر دیکھنا ہو، تو ایسے کانچ، ایسے شیشے کو رکھنا ہوگا جس کا ایک طرف ایک کنارہ تو صاف شفاف ہو اور نچلا حصہ اس کا بالکل ہی کثیف ہو، رنگ لگا ہوا ہو، کوئی نہ کوئی چیز اس میں لگی ہوئی ہو، اسی میں سورج کی کرنیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا کہ انسان میں اللہ کی نورانیت اور اللہ کی تجلیات نظر آ سکتی تھیں، اس لیے اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا کہ جو مخلوق اللہ کی عبادت میں بھی لگے، اور اللہ کی عبادت میں لگنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کی عبادت میں لگنے کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کی بنا پر، اپنی ریاضت کی بنا پر، اپنے مجاہدے کی بنیاد پر اللہ کے نور و تجلی کا وہ مظہر بن سکے، اللہ کی نور و تجلی کا عکس انسان میں آ سکے۔ پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کانچ، کوئی بھی آئینہ اور شیشہ جس کا اوپری حصہ چمکدار ہوتا ہے، اگر اس کی صفائی کا اہتمام نہ کیا جائے، اس کو صاف ستھرا رکھنے کا خیال نہ کیا جائے، تو اس پر بھی گرد و غبار بیٹھ جاتا ہے۔ مزید کبھی کبھی احتیاط سے رکھا نہ جائے تو وہ شیشہ اس کے اوپر کالے کالے دھبے بیٹھ جاتے ہیں، اس پہ نشانات بیٹھ جاتے ہیں، اس پر کوئی اور کلر جم جاتا ہے، پھر اس کی صفائی اور ستھرائی کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک شیشہ ضروری ہے کہ اس کا حصہ صاف ہو یا ہمیشہ صاف کرنے کا اہتمام کیا جائے تاکہ سورج کی کرنیں اس میں آ سکیں، اسی طرح انسان جب شیشہ، آئینہ اور کانچ کی طرح ٹھہرا تو پھر شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے، برے ماحول کی طرف سے اور دیگر احوال، دیگر حالات کی بنیاد پر اس انسان کے دل پر، اس انسان کی روح پر کچھ نہ کچھ گناہوں کے دھبے، کچھ نہ کچھ گناہوں کے داغ، کچھ نہ کچھ گناہوں کے رنگ اس پر چڑھتے رہتے ہیں۔ کبھی غفلت، کبھی معصیت، کبھی نافرمانی، کبھی بری صحبت، کبھی برا ماحول، کبھی بے حیائی، کبھی غیبت، کبھی شکوہ شکایت، کبھی حسد اور کینہ، کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی، کبر، بڑائی اور عجب، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کے گندے اثرات اور گندے رنگ انسان کے دل پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے گویا انسان کو ایک شیشے کی طرح، ایک کانچ کی طرح، ایک اس آئینے کی طرح بنایا جس کا اوپری حصہ تو بھی صاف و شفاف، نچلا حصہ رنگین۔ اب اوپری حصہ اگر گندا ہو جائے تو اللہ رب العزت نے اسی گندگی کو صاف کرنے کے لیے، اسی گندے رنگ کو دور کرنے کے لیے، اسی دھبے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اللہ نے کچھ احکامات دیے ہیں۔ انہی احکامات میں سے ایک بڑا حکم اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے۔ اس روزے کا ایک اہم مقصد یہ ہے، اس روزے کی ایک اہم لاجک یہ ہے، اس روزے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے شیشے دل پر، انسان کا وہ دل جو کانچ اور آئینے کی طرح ہے، انسان کے شیشے دل پر جو گرد و غبار جمتے ہیں، اللہ رب العزت اسی گرد و غبار کو، اسی گناہوں کے نشانات کو، انہی گناہوں کے داغ دھبے کو پروردگار روزے کے ذریعے سے دور کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب روزہ رکھے گا تو اس سے شیشے دل کے گندے گرد و غبار اور اس کے دل کے گندی چیزیں، اس کے دل پر گندے دھبے وہ دور ہو جائیں گے۔ تاہم پروردگار نے یہ ایک عمل تو دیا، مگر یہاں پروردگار کی شان رحمت کو دیکھیں، اللہ رب العزت کی شان شفقت کو دیکھیں کہ جس بندے نے، جس انسان نے اپنی غفلت، اپنی کوتاہی اور اپنی غفلت کی بنا پر خود اپنے دل کو اس نے گندا کر دیا، اللہ نے صفائی کا حکم تو روزے کے ساتھ دیا، مگر کیا حکیمانہ انداز، مشفقانہ انداز، رحمانی انداز اللہ نے اپنایا کہ اللہ نے روزے کو ایک ایسے مہینے میں فرض کر دیا، روزے کو ایک ایسے مہینے میں فرض کیا جس مہینے کو ہم اور آپ رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ پورے سال کے مقابلے میں، 11 مہینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ رحمت والا، سب سے زیادہ برکت والا۔ پورے سال جتنی رحمتیں اترتی ہیں، پورے سال اللہ کی جتنی برکتیں اترتی ہیں، اس سے ہزاروں گنا رحمتیں، ہزاروں گنا برکتیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ گویا جو مہینہ ہزاروں نہیں، اربوں اور کھربوں رحمتوں کا مہینہ، جو مہینہ اربوں کھربوں برکتوں کے اترنے کا مہینہ، ایسے ماحول میں اللہ تعالی نے روزہ فرض کر کے دلوں کو پاک کرنے، شیشے دل کو پاک کرنے، آئینے دل کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک پاکیزہ مہینہ دیا، ایک پاکیزہ لمحہ اللہ تعالیٰ نے دیا، میرے بندے تم روزہ رکھو، مگر روزہ ایسے لمحے میں رکھنا ہے، روزہ ایسے وقت میں رکھنا ہے جو لمحہ، جو وقت رحمتوں سے بھرا ہوا اور برکتوں سے بھرا ہوا لمحہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں روحانی، ایمانی اور دینی خیر و برکت پورے طور پہ انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی بنیاد پر پروردگار نے جس مہینے کو اپنے بندوں کے دلوں کے صفائی کا ذریعہ بنایا ہے، उसी महीने में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को भी नाजिल कर दिया है। गोया हमारे दिल की सफाई का महीना, उस महीने को अल्लाह ने रहमत वाला शहरु रहमा बनाया, उसी महीने के अंदर रहमत को मजीद बढ़ाने के लिए, रहमत की मकदार को मजीद से मजीद बढ़ाने के लिए अल्लाह ने उसी महीने में कुरान करीम को नाजिल फरमाया है। और इसी के साथ अल्लाह की करम नवाजी तो देखिए, अल्लाह की रहमत की इंतहा तो देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इस महीने की इब्तिदा दिन से नहीं की बल्कि रात से की है। रमजान का चांद निकलता है, शाम होती है चांद निकलता है, रात शुरू होती है, रात शुरू होते ही रमजान शुरू हो जाता है। गोया रमजान की इब्तिदा दिन से नहीं बल्कि रमजान की इब्तिदा अल्लाह ने रात से की है। यूं तो रमजान का दिन भी उसका हर लम्हा रहमतों से भरा हुआ, उसका हर लम्हा अल्लाह की इनायतों से भरा हुआ, लेकिन फिर भी दिन के मुकाबले में रात की रहमत, रात की बरकत, रात की तजल्लियात, रात की इनायतें, रात पर अल्लाह की मेहरबानी कुछ ज्यादा ही होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए जिस रमजान को उसके शीशे दिल और आईने दिल की पाकी का जरिया बनाया है, अल्लाह ने उसकी इब्तिदा रात से की है। ऐ मेरे बंदे, दिन के मुकाबले में मैं ऐसे हिस्से से इब्तिदा करता हूं जो हिस्सा कुछ ज्यादा ही रहमतों वाला, बरकतों वाला, तजल्लियात के उतरने वाला, मेरी शफकत मेरी मेहरबानी के उतरने का जरिया है। यही वजह है कि आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज नसीब हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज नसीब हुई वो भी रात में हुई। कुरान का नुज़ूल भी हुआ तो कुरान भी रात में नाजिल हुआ। इसी तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत का हुक्म दिया गया तो रात में आपने हिजरत की है। गोया रात में अल्लाह की तरफ से बड़े बड़े कारनामे अंजाम पाए हैं, ये इसी बुनियाद पर कि रात दिन के मुकाबले में अफजल तरीन है। अंदाजा लगाएं कि जिस रब्बे करीम ने हमारे दिल की सफाई के लिए, जिस परवरदिगार ने हमारी रूह की पाकिजगी के लिए, जिस पाक परवरदिगार ने हमारे शीशे दिल और आईने दिल को चमकाने के लिए रोजे को फर्ज किया और रमजान का मुबारक महीना अता किया, उसकी इब्तिदा भी रात से करके हमें बता दिया, मेरे बंदे तुम जिस तरह चाहो, तुम हर तरह, तुम जिस तरह चाहो, तुम हमारी रहमतों से और हमारी बरकतों से ज्यादा फायदा उठा सको, उसके सारे असबाब हमने तुम्हें दे दिए हैं। तुम्हें रमजान का दिन भी दिया है और तुम्हें रमजान की रातें भी हमने तुझे अता की हैं। इन तमाम तर रहमतों के असबाब, बरकतों के तरीके, अल्लाह की शफकत व इनायत के हकदार बनने के जो रास्ते थे, वो सारे रास्ते अल्लाह ताला ने हमें आपको अता कर दिए हैं। कोई कमी नहीं छोड़ी है अल्लाह ने, कोई रास्ता अल्लाह ने बंद नहीं किया है। मेरा बंदा जिस तरह चाहे इस तरह मेरी रहमतों से फायदा उठाता रहे, इफ्तार का वक्त हो, तरावीह का वक्त हो, सहर का वक्त हो, आजान का वक्त हो, जमात का वक्त हो, भूखे प्यासे रहने का वक्त हो, जब चाहो मेरे बंदे तुम अमल के जरिए, नेकी के जरिए, मेहनत के जरिए, मुजाहदे के जरिए, आहुजारी के जरिए, तिलावत के जरिए, आंसू के कतरों के जरिए, जिक्र अजकार के जरिए, सलातो सलाम दरूदे पाक के जरिए, तुम जिस तरह हमारा कुर्ब पाना चाहो और रहमतों से अपने दामने दिल को भरना चाहो तुम भर सकते हो। मगर हाँ, इतना जरूर है कि मैंने सारे असबाब, सारे रास्ते तेरे वास्ते आसान तो कर दिया है, अब उसके बाद तुझे मेहनत करनी है। अगर तुम मेहनत ही ना करो, गफलत में पड़े रहो, तेरे अंदर शौक ना हो, तेरे अंदर जज्बा ना हो, तुम सोते रहो भूख का बहाना लेकर, तुम सोते रहो कमजोरी का बहाना लेकर, तुम सोते रहो गर्मी का बहाना लेकर, तुम सोते रहो मस्जिद में ना जाने का बहाना लेकर, तो ये तेरा ही नसीब है, गोया तुमने अपने नसीब को कम कर लिया है। आप सोचें, वो पाक परवरदिगार जब सारे असबाब को बना देता है और गफलत होती है, बेतवज्जुही होती है, शौक रगबत नहीं होती तो सारे असबाब के बावजूद, सारे खुले हुए रास्तों के बावजूद महरूमी ही इंसान का नसीब बन जाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखें, जिनको अल्लाह ताला ने 950 साल तक नूरे नबूवत को फैलाने का मौका दिया, जिनके वजूद को अल्लाह ताला ने आलम के लिए, दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा, जिनकी जबान को अल्लाह ताला ने अपने फैजान के लिए अल्लाह ने जारी फरमा दिया, जिनकी आहें, जिनकी दुआएं हमेशा उम्मत के खातिर निकला करती थी, जिनकी तकलीफें हमेशा उम्मत के खातिर होती थी, दीन की दावत और दीन की तबलीग के लिए उनका लम्हा गुजरता था, लेकिन उसके बावजूद जिस घर में आपका वजूद था, जिस घर में अल्लाह का प्यारा नबी है, जिस घर में नूर नबूवत है, जिस घर में कह सकते हैं अल्लाह की रहमत की बरसात है, उसी घर में रहने वाला आपका बेटा भी है, उसी घर में रहने वाली आपकी बीवी भी है, मगर एक गफलत, एक लापरवाही, एक दिलों की सख्ती, एक दिलों के अंदर पत्थरपना, जिसका नतीजा यह हुआ कि जिस घर में नूर नबूवत है, जिस घर में फैजान नबूवत है, जिस घर से दावत का काम शुरू होता है, उसी घर में रहने वाले बेटे हों या बीवी हों महरूम ही रह जाते हैं, ईमान तक नसीब नहीं होता। क्या नबी के घर से बेहतर किसी का घर हो सकता है? जिस जगह पे नबी का वजूद हो, क्या उस जगह से बेहतर कोई और जगह हो सकती है? जहां वही उतरती है, जहां रहमत के फरिश्ते झुरमुट बना के मौजूद होते हैं, जहां अल्लाह की रहमतें उनके कल्ब पर हमेशा उतरती हैं, जहां तजल्लियात और अनवारात उनकी रूह उनके कल्ब पर हमेशा उतरते हैं, ऐसी जगह पर होते हुए भी अगर शौक नहीं था, रगबत नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी, कोई खौफ नहीं था, कोई उम्मीद अगर नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को, उनकी बीवी को महरूम ही रखा। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब को देखें, अल्लाह अल्लाह, जिस घर के करीब अबू लहब का घर था और जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी का इजहार किया था, मगर जब नूरे नबूवत के बावजूद, फैजाने रिसालत के बावजूद, दर्द नबूवत के बावजूद और दिल के सच्चे जज्बे के बावजूद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहुजारी के बावजूद, अबू लहब जिसमें न शौक था, न रगबत थी, बल्कि ऐनात था, बल्कि दीन की बातों से उसे नफरत थी, तो अल्लाह ने अबू लहब को महरूम ही रख दिया। इससे पता चलता है मेरे दोस्तों, मेरी माएं और मेरी बहनें जो दूर दराज से सुन रही हैं, जरा सोचें इस बात को कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ने रहमत, शफकत, मेहरबानी, अपनी इनायतें, अपनी बख्शिश, अपनी मग़फ़िरत, अपनी तमाम तर रजा और अपनी तमाम तर खुशनूदी के असबाब अल्लाह ने हमें अता कर दिए हैं, अब अगर हम इन असबाब के होते हुए भी हम उसी गफलत में रहें, उसी सुस्ती में रहें और अपने घर के कामकाज को और घरों में खाना पकाने को और सहरी पकाने को बहाना बनाकर अगर अपने अल्लाह की याद में ना रहें, अल्लाह के जिक्र में ना रहें, इबादतों में ना रहें, नवाफिल में ना रहें, तो हो सकता है शायद ही हमारी महरूमी का जरिया हो। परवरदिगार खानदान को नहीं देखता, परवरदिगार बेटे के नसब को नहीं देखता, परवरदिगार बीवी के रिश्ते को नहीं देखता, परवरदिगार चचा के रिश्ते को नहीं देखता, परवरदिगार देखता है मेरी तरफ से सारे असबाब आ चुके हैं, फिर भी तेरे अंदर गफलत है, सुस्ती है, तो याद रखो तुम महरूम ही रह जाओगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सब कुछ मिलने के बाद बंदे को मुकल्लफ किया गया, उसके शौक, उसके जज्बे को बढ़ाने का रास्ता भी बता दिया गया। अब उसके बाद इंसान को चाहिए कि अपने अल्लाह की इबादतों में, उसकी नेकियों में लगा रहे। आज के दौर पर हम निगाह डालते हैं और पिछले जमाने के मर्दों और औरतों को देखते हैं, एक फर्क नजर आता है। पिछले जमाने की औरतें, उनमें जिस्मानी ताकत ज्यादा थी, शौक और रगबत भी उनमें ज्यादा थी और दुनिया के झमेले उनके कम थे। घर के कामों काज को उन्होंने बहुत मुख्तसर कर रखा था, मगर अपने वक्त को बचाकर वो अपनी इबादतें ज्यादा किया करती थीं, مرد بھی اپنی عبادتوں میں زیادہ مشغول رہا کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ ہمارا جسم اتنا مضبوط نہیں، ہمارے جسم میں اتنی طاقت و قوت نہیں، ہمارے جسم میں اتنا تحمل نہیں، اور کچھ مشغولیت بھی۔ تو اب ایسے ماحول میں ہم کس طرح کون سا عمل کریں کہ جس عمل سے اللہ، تھوڑے عمل سے اللہ زیادہ خوش ہو جائے، اللہ زیادہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندوں سے عبادت کی عمدگی کو چاہتا ہے، نیکی عمل کی عمدگی، نیکی اور عمل کے حسن کو چاہتا ہے، چاہے وہ نیکی مختصر اور چھوٹی ہو، چاہے ایک دفعہ کا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہو، چاہے دو دفعہ ایک دفعہ کا استغفار پڑھنا ہو۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے نیکیوں کے حسن کو چاہتا ہے، عمدگی کو چاہتا ہے۔ میرے بندے، تمہارے بس میں جتنا ہے، تم افطار میں عمدہ سے عمدہ کھانا چاہتے ہو، جو چیزیں ہیں اس کے ذائقے کو تم پسند کرتے ہو، اگر بے ذائقہ ہو تو تیرا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ میرے بندے، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے، جب میری عبادت کرو، میری نیکی کرو، تراویح پڑھو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، ہاتھوں میں تسبیح کے دانے لو، تو اس کا انداز عمدہ ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ اور عمدگی اور بہتری کیا ہے؟ جو بھی چھوٹا سا کام کرو، اللہ کی طرف دھیان لگا کر کرو، انابت کے ساتھ کرو، توجہ کے ساتھ کرو، خشوع خضوع کے ساتھ کرو، جتنی دیر تلاوت کرو تیرا دل، تیرا دماغ اللہ کی طرف لگا ہو، تراویح میں ہو تیرا دل اللہ سے جڑا ہو، تسبیح میں ہو تیری زبان تسبیح میں ہو مگر تیرا دل اللہ سے جڑا ہو۔ آج میری گفتگو کا اصل مقصد اسی بات کی طرف توجہ دلانا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں خواتین سے، میں کہنا چاہتا ہوں اپنی ماں بہنوں سے، میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم دن بھر روزے میں تپتے رہے، رات میں تراویح بھی پڑھتے رہے، مگر کیا وجہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں حسن، ہماری عبادتوں میں عمدگی پیدا نہ ہو سکی؟ آخر کب عبادت میں حسن آئے گا؟ کب عبادت میں عمدگی آئے گی؟ ہماری عبادت مختصر ہو کر اس کا وزن کس طرح سے زیادہ ہوگا؟ اسی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ رب العزت نے ان رحمت اللہ قریب من المکثرین نہیں فرمایا، کہ اللہ بہت 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 زیادہ عبادت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں محسنین کو زیادہ پسند کرتا ہوں، محسنین میری رحمت سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کے کئی مطلب ہیں، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو اپنی عبادتوں میں حسن پیدا کرتے ہیں، جن کو مقام احسان حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہمارے عمل میں ذوق و شوق ہو، رغبت اور انس کے ساتھ ہم کریں، یہ سمجھتے ہوئے کریں۔ جس طرح شام کے وقتوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو آپ اپنے کمزوری کی تلافی، اپنے کمزوری کو پورا ختم کرنے کے لیے آپ کچھ ایسی چیزیں پیتے ہیں کہ جن سے کمزوری ختم ہو جائے، ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس سے آپ میں انرجی آ جائے، ایسی چیزیں لیتے ہیں جس سے طاقت و قوت پیدا ہو جائے۔ تو گویا اصل غذا کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ایسی چیزیں بھی لیتے ہیں جس سے انرجی پیدا ہو، جس سے قوت پیدا ہو، کمزوری ختم ہو۔ اسی طرح جو اصل عبادت ہے، اس اصل عبادت کے ساتھ ساتھ اس عبادت میں رغبت اور شوق اور انس، ایک خاص قسم کا والہانہ انداز پیدا کر لیجئے۔ یہ ایک انرجی کی طرح ہوگا جس کی بنیاد پر ہمارے اعمال کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اسی بنیاد پہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل میدان قیامت میں عرش کے سائے میں کچھ لوگ ہوں گے، سات قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففاضت عینا۔ ایک بندہ تنہائی میں تھا، اللہ کی ایک بندی تنہائی میں تھی، اپنے گھر میں تھی، اور اس نے تنہائی اور گھر میں اپنے اللہ کا ذکر کیا، چاہے دو چار مرتبہ، چاہے ایک مرتبہ، لیکن اس کیفیت کے ساتھ، اس انس کے ساتھ، اس رغبت کے ساتھ، پیارے اللہ کی محبت کو سوچتے ہوئے، پیارے اللہ کی معرفت کو سوچتے ہوئے، پیارے اللہ کی شفقت و احسان کو سوچتے ہوئے، پیارے اللہ کی عنایتوں، اس کی جنت کو سوچتے ہوئے، اس نے ایک دو تین دفعہ اللہ کا ذکر کیا اور اس والہانہ محبت بھرے انداز میں کیا کہ اس عورت کے آنکھوں میں، اس مرد کے آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا گئے، آنسو کے قطرے چہرے پر نہیں گرے بلکہ صرف آنسو کے قطرے ڈب ڈبا گئے۔ روایت میں آتا ہے پروردگار کو اس عورت، اس مرد کا یہ تھوڑا سا چھوٹا سا عمل اتنا پسند آئے گا کہ پروردگار کل میدان محشر کی ہولناکی سے، کل میدان محشر کی اضطراب و بے قراری سے بچاتے ہوئے اس عورت کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جو انسان کو عرش کے سایہ تک پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ یہ کون سا عمل تھا؟ یہ وہی عمل ہے جس میں رغبت ہے، جس میں شوق ہے، جس میں اللہ کی طرف توجہ ہے، جس میں اللہ کی رحمتوں سے امیدیں ہیں۔ ایسے ہی چھوٹا سا عمل انسان کو عرش کا سایہ ملاتا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ طے کریں کہ رات کی نمازیں، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز اور ذکر کرتے ہوئے ہماری توجہ اللہ کی طرف قائم ہو جائے اور کبھی کبھی آنکھیں آنسو سے ڈب ڈبا جائیں، تو یقیناً ہمیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ لہذا آج کی گفتگو میں تمام مستورات، تمام احباب سے کہنا چاہتا ہوں، آج اپنے دل میں اس بات کو ٹھان لیجئے، اپنے آنچل میں اس بات کو باندھ لیجئے، احباب اپنے دلوں میں اس بات کو بیٹھا لیجئے کہ انشاءاللہ ایسے ماحول میں، جبکہ باہری ماحول سے ہم بچے ہوئے ہیں، بہت زیادہ اختلاط، لوگوں سے بہت زیادہ ملنے جلنے، بہت زیادہ دنیا کی باتیں کرنے سے ہم بچے ہوئے ہیں، تو کم سے کم ہمارا یہ رمضان اس طرح ضرور گزرے کہ تلاوت کرتے ہوئے کبھی آنکھوں میں آنسو کے قطرے ڈب ڈبائیں، کبھی ذکر کرتے ہوئے، کبھی تراوی کے سجدے میں آنسو کے قطرے ڈب ڈبائیں۔ بار بار کی کوشش کیجئے، نہ ہو تو اللہ کے سامنے تڑپیے، نہ ایسا ہو سکے تو صدقہ کر دیجئے، نہ ایسا ہو سکے تو صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے، نہ ایسا ہو سکے تو بار بار سجدے میں جا کر استغفار کر لیجئے، میرے اللہ ہم تیرے عرش کے محتاج ہیں، پروردگار تو نے بن مانگے ہمیں رحمت والا مہینہ عطا کیا، بن مانگے تو نے رحمت والی راتیں عطا کر دیں، اللہ تو نے ہمارے لیے عرش کا سایہ بنایا، مگر میرے مولا تو نے عرش کے سائے کے لیے کچھ شرطیں بنائی ہیں، اللہ اس میں ایک شرط آنکھوں کا ڈب ڈبانا ہے، اے اللہ میں ان آنکھوں کے ڈب ڈبانے سے محروم ہوں، میرے اللہ مجھے آنکھوں کا ڈب ڈبانا نصیب کر دے۔ میرے دوستو، میرے احباب، کوشش کر لیجئے اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی، کوشش کر لیجئے ذکر مختصر ہو، تلاوت مختصر ہو، عمل چاہے مختصر ہو سکے مگر اس میں حسن اور عمدگی کو لانے کی کوشش کر لیجئے۔ یہ سوچ لیجئے جو میرا اللہ مسجد میں ہے وہی میرا اللہ میرے گھر کے مصلے پر بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، پروردگار دینے پر آتا ہے، نوازنے پر آتا ہے، کس طرح وہ پاک پروردگار اپنے بندے کو نواز دیتا ہے، اس کی نوازش میں کمی نہیں ہے، لینے میں کمی ہو سکتی ہے، ہاتھ پھیلانے میں کمی ہو سکتی ہے، دامن پھیلانے میں کمی ہو سکتی ہے، دل کی آہوں میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، مگر اس کے دینے میں کمی نہیں ہوتی۔ وہ مختار کل ہے، وہ رحمتوں کا مالک ہے، وہ شفقتوں کا مالک ہے، وہ مغفرت کا مالک ہے، وہ مہربانی کا مالک ہے، وہ جسے جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے۔ کیا آپ نے وہ روایت نہیں سنی؟ ایک بندہ روزے سے ہے، آپ نے اگر اسے افطار کرا دیا، آپ نے اسے کچھ کھلا پلا کر افطار کرا دیا، آپ نے یقیناً اس حدیث کو بار بار سنا ہوگا کہ افطار کرانے والے کو بھی وہ ثواب ملتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے افطار کرا دیا وہ اگر اپنا فرض روزہ نہ رکھے تو چلے گا، نہیں، بلکہ یہ تو خاص قسم کی اللہ کی عنایت ہے، خاص قسم کی اللہ کی شفقت ہے، خاص قسم کی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تم نے بھوکے پیاسے رہنے والے میرے بندے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا، میرے بھوکے پیاسے بندے کو ایک کھجور کے دانے کھلا دیے، میرا بندہ روزے دار تھا تو نے کھلایا، اب تو میری نگاہ میں محبوب بنا، کیا دوں گا؟ جتنا اس کو دوں گا تجھے بھی اتنا دے دوں گا۔ وہ رب ہے، وہ کریم اللہ ہے، وہ رحمان اللہ ہے، وہ رحیم اللہ ہے، جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ جو پاک پروردگار کسی افطار کرانے والے پر جب شفقت کرنے پر آیا، رحمت کرنے پر آیا، مہربانی کرنے پر آیا، چھوٹے سے عمل پر اللہ نے روزے کا ثواب عطا کر دیا، وہی پاک پروردگار اگر ہمارے سجدوں میں، اگر ہماری تلاوت میں، اگر ہمارے ذکر و اذکار میں، اگر ہماری تسبیحات میں آنسو کے قطرے اگر مل جائیں، وہ پاک پروردگار اگر عرش کا سایہ نصیب کر دے تو اس کی عنایت و محبت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ لہذا جو اللہ ایک گھونٹ پانی پلا دینے پر روزے کا ثواب دے رہا ہو، وہی اللہ اس آہ پر، آہ زاری پر، آنکھوں کے ڈبڈبانے پر اور اللہ کے سامنے قطرے بہانے پر وہ اللہ عرش کا سایہ دے دے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لہذا آج کی گفتگو میں طے کر لیجئے، دلوں میں گرہ لگا لیجئے، اپنے دلوں میں باتوں کو بیٹھا لیجئے کہ انشاءاللہ اس رمضان کو ہمیں عرش کے سایہ پانے کا ذریعہ بنا دینا ہے، ہر طرح سے کوشش کرنا ہے، اور ہر طرح کی کوششوں کے باوجود اگر آنسوں میں آنسو کے قطرے نہ آئیں، رونا گڑ گڑانا نہ آئے، تو جس عالم سے آپ کو تعلق ہو، عقیدت و محبت ہو، اس سے پھر مشورہ بھی کریں، میں کیا کروں کہ میرا دل پتھر ہو گیا، میں کیا کروں کہ میری آنکھیں پتھر کے ٹکڑے بن چکی ہیں، میری آنکھیں سوکھی سوکھی ہو گئی ہیں۔ کسی ایسے عالم سے آپ مشورہ کریں گے، انشاءاللہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں گے جس سے آپ کے دلوں میں نرمی آئے گی، آنکھوں میں آنسو کے قطرے آئیں گے۔ اللہ کی شان جس کو دینا چاہے نواز دیتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو عرش کا سایہ نصیب کرنے کا موقع اللہ دے دے، جس اللہ نے ہمیں گھر کے سائے میں رہنے کا موقع دیا، جس پاک پروردگار نے گھر کے سائے میں ہمیں آپ کو محبوس کرا دیا، جس پاک پروردگار نے دیواروں اور چھتوں کے سائے میں 24 گھنٹہ رہنے پر ایک کرونا کی وجہ سے اللہ نے ہمیں گھر میں رکھ دیا، وہی پاک پروردگار انہی گھروں کے چھاؤں میں، انہی گھروں کے سائے میں رہ کر کچھ ایسی عبادت کی توفیق بھی عطا کر دے جو عبادت عرش کے سائے میں پہنچنے کا ذریعہ بن جائے۔ میرے احباب طے کر لیجئے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح دعا میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیے، اپنے دل کو رحمت الہی کا محتاج بنا کر اپنے دل کے پیالے کو اللہ کی طرف لگا دیجئے، پورے طور پہ محتاج بن کر، فقیر بن کر، سائل بن کر، گداگر بن کر، بھوکے کئی دنوں کے بھوکے پیاسے سے زیادہ محتاج بن کر اپنے رب کے سامنے سر کو جھکا دیجئے، آنکھوں کو بند کر دیجئے۔ جو مجرم اور جو کوتاہی کرنے والا کسی پولیس، کسی حاکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، مجرمانہ انداز بنا لیتا ہے، سامنے والے کو رحم آ جاتا ہے، اٹھے ہوئے ڈنڈے نیچے آ جاتے ہیں، غصہ ختم ہو جاتا ہے، جلال کے بجائے اس کے چہرے پہ شفقت آتی ہے۔ یہ دنیا کے ادنا درجے کے حاکم کا معاملہ ہے، وہ رب کریم جو 70 ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والا، وہ رب کریم جو 99 رحمت کو اپنے لیے خاص کرنے والا، اس رب کے سامنے اگر ہم اور آپ اپنی گناہگاری کا، خطا کار ہونے کا، سیاہ کار ہونے کا اقرار و اعتراف کے ساتھ سر کو جھکائیں گے اور یہ سوچیں گے، اللہ ہم تیرے سامنے اس فقیر کی طرح بیٹھے ہیں جس فقیر کا سب کچھ لٹ گیا ہو، سب کچھ بہ گیا ہو، سب کچھ جل گیا ہو، نہ کھانے کو پیالہ ہے، نہ پہننے کو کپڑے ہیں، نہ سر چھپانے کو کوئی چھت ہے۔ اللہ جو فقیر کسی بڑے کے پاس، حاکم کے پاس بیٹھتا ہے، مولا سب کچھ وہ حاکم اسے دیتا ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ ہم لوٹے، پیٹے فقیر کی طرح ہیں، آنکھوں کی نعمت چھن گئی، دل کی نرمی کی نعمت چھن گئی، اللہ اسی چھینے اور لوٹے پیٹے دل کو لے کر ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، اللہ اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا خوف، اپنی خشیت، اپنی انابت، اپنی آہوزاری اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ ہوا او ہرس والا دل بدل دے، ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، میرا رستہ بدل دے دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا ما دوامك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم إن قلوبنا، اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما، اللہ ہماری آنکھوں کی گندگی کو پاک اور صاف فرما، اللہ ہمارے دل کی سیاہی، ہمارے دل کی قساوت، ہمارے دل کی سختی کو دور فرما، اے اللہ ہمیں رحمتوں کا گہوارہ بنا، اللہ ہر پل ہر دم ہر لمحہ اپنی رحمتیں عطا فرما، اللہ اپنی رحمتوں کے صدقے پروردگار ہر قسم کی مصیبتوں کو، آفتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہر قسم کی آفتوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو اللہ دور فرما، اے اللہ انسانی، نفسانی، شیطانی، شہوانی، اے اللہ ماحول کے اعتبار سے ہر پریشانی کو دور فرما، اللہ بہت سے آپ کے بندے شہروں میں رکے ہوئے، پھنسے ہوئے، ہر طرح پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، آپ کے بہت سے بندے صبح سے شام تک روزہ رکھنے والے، اللہ ایک ایسا وقت آ گیا ان کے پاس افطار کے لیے سامان نہیں، اے اللہ سحری کے لیے کچھ نہیں، پروردگار ایسے تمام لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر انتظام فرما دے، اہل خیر کے دلوں کو متوجہ فرما دے، اللہ جتنے لوگ جس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، بہت سی مائیں اپنے گھروں پر روزانہ اپنے بچوں کو یاد کر رہی ہیں، میرا بیٹا پھنسا ہوا ہے، اللہ ایسے ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرما کر تمام کے لیے سہولت کا، راحت کا، آسانی کا معاملہ فرما دیجئے، ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول فرما لیجئے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضے ادا فرما دیجئے، اللہ ان حالات کو درست فرما دیجئے، پروردگار اس بیماری، اس وبا کو ختم فرما دیجئے، اللہ ہر قسم کی ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، آپ کے بندے روزہ رکھتے ہوئے جو جو دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ پروردگار، ہمارے اکابر و مشائخ، ہمارے اکابر مشائخ، علماء، صلحاء، ائمہ، اتقیاء، حفاظ، تمام کی حفاظت فرما، ہر انسان کی میرے مولا حفاظت فرما۔ رب کریم، آپ کے بندے جن کے دلوں کی جو تمنائیں ہیں، اللہ ان تمام تمناؤں کو پوری فرما۔ اللہ آج کی جو باتیں ہیں، اللہ ہم تمام کو نصیب فرما، اللہ تعالی کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تمام گناہگار امتیوں کی طرف سے محبت بھرا صلاۃ و سلام کا تحفہ آپ کو عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔